بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم درود بجی محمد و آل محمد پر ایزان محترم ایک مومن کے احصال ثواب کے لیے مجلس عظم منعقد کی جا رہی ہے. آج 13 رمضان المبارک ہے اور ایک قول کے مطابق روز شہادت حضرت مختار ثقفی, اور یہ ماہ مبارک رمضان جس کو اللہ نے مومنوں کے لیے روزے کے واجب ہونے کا مہینہ قرار دیا, اس مہینے میں اللہ تعالیٰ در حقیقت ہم انسانوں سے کچھ عبادات کی بجا آوری کا متقاضی ہے, اور یہ عبادات بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. اور ان عبادات میں سے ایک عبادت جو بزرگ ترین, اہم ترین, بنیادی ترین عبادت ہے وہ ہے صیام یا روزہ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اس عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں حالت تقوی پیدا ہو جائے, انسان میں ایک ایسا ملکہ, ایک ایسی کمانڈ, ایک ایسا کنٹرول, ایک ایسی اندرونی طاقت جو اس کو رمضان میں بھی اور ماہ رمضان کے بعد بھی گناہوں کے ارتکاب سے روک دے. وہ اسپریچول پاور, وہ روحانی قوت, وہ طاقت, وہ صلاحیت, خدا کا وہ خوف, محبت آل محمد, محبت محمد آل محمد کی نکھری ہوئی شکل جو انسان کو گناہوں کے اجتناب سے روک دے. یہ حالت مختلف جگہ پر ہم پر طاری ہوتی ہے, آری ہوتی ہے, کبھی طاری ہوتی ہے اور کبھی آری ہوتی ہے. مثلا جب والدین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے کہ جس سے والدین کی بے ادبی ہو. جب علم پر زیارت کے لیے جائیں گے تو کوئی ایسا فعل ہم سے سرزد نہیں ہوگا جو علم کے تقدس کے اور اس کی شان و شوکت کے منافی ہو. جب امام بارگاہ میں یا شاہ نشین میں زیارت کے لیے جائیں گے تو پھر ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہماری زبان کنٹرول میں رہتے ہیں, کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو. جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے وہاں پر بھی یہی صورتحال. جب روزے کی حالت میں ہوں گے تو وہاں پر بھی کسی نہ قسم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی حالت ہم پہ طاری ہوگی. یہ جو ہم مختلف حالات زندگی میں, خواہ امام بارگاہ کی زیارت ہو, حرم کی زیارت ہو, قرآن پاک کی زیارت ہو, معصومین علیہ السلام کے حرم ہائے مبارک کی زیارت ہو, یہ جو ہم مختلف اوقات میں اپنے آپ کو گناہوں کے ارتکاب سے روک لیتے ہیں, روزہ اسی محدود حالت کو انسانی زندگی میں محیط کرنے کا نام ہے. یہی حالت جو حرم امام حسین میں, حرم اہل بیت میں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, پھر حرم سے نکل کر پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. یہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, تقوی اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ یہ حالت تداوم پیدا کرے, دوام حاصل کرے, تسلسل حاصل ہو جائے اور تمہاری پوری اختیاری اور ارادی زندگی اس صلاحیت کے تحت آ جائے تو اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یعنی محبت اہل بیت, کلام خدا, خدا کا احترام, جو بھی ہو, جتنی جتنی محبت ہے خدا, جتنی جتنی محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں گھر کرتی رہے گی, اتنا ہی تقوی, اتنا ہی احترام, اتنا ہی تقدس ہمارے اعمال میں آتا رہے گا. اور پھر جتنا جتنا تقدس خدا کا, اہل بیت کا, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ہمارے اعمال میں آتا رہے گا, ہم اپنی دنیا کی اور اپنی سوسائٹی کی اصلاح کرتے رہیں گے. فی زمانہ جو مسائل ہمیں درپیش ہیں سوسائٹی کے حوالے سے, حلال و حرام کی تمیز مٹتی جا رہی ہے, حلال حرام کا فرق مٹتا جا رہا ہے, جائز و ناجائز, مباح اور غیر مباح, یہ چیزیں جو ہیں ہمارے درمیان سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں. جو ہے ٹھیک ہے, کر لیتے ہیں, ہو جائے گا, کھا لیں گے, دیکھ لیں گے, یہ جو ہو جائے گا دیکھ لیں گے, کھا لیں گے, یہ اس کا مطلب ہے کوئی قانون نہیں ہے, کوئی احترام نہیں ہے, کوئی تقدس نہیں ہے, تو پھر انسان کی زندگی بے اعتبار ہو جائے گی، ان ویلیویبل زندگی ہو جائے گی، وہ زندگی جس میں کوئی قدر نہ ہو، جس میں کوئی ویلیو نہ ہو، جس میں کوئی ذی قیمت نظریہ نہ ہو، وہ زندگی حیوانات کی زندگی ہوگی. حیوانوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ جہاں چارہ نظر آیا، جہاں سبزہ نظر آیا، وہاں منہ ڈالنے لگتے ہیں اور چرنے لگتے ہیں اور پیٹ بھرنے لگتے ہیں. حلال ہے، حرام ہے، حکم خدا ہے، نہیں ہے، کس کا مال، اس کا مالک کون ہے، اجازت کی ضرورت ہے، یہ چیزیں حیوان کو سمجھ میں نہیں آتی. اگر انسان بھی ایسا ہی ہو جائے کہ جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جہاں چاہے کر لے، حکم خدا، حکم اہل بیت، حکم قرآن، خوشنود یا آل محمد، خوشنود امام دوان مد نظر نہ ہو، تو اس انسان میں اور در حقیقت اس حیوان میں جو اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے کوئی فرق نہیں ہوگا. ماہ رمضان در حقیقت ہمیں ممتاز کرنے آیا ہے. ماہ رمضان در حقیقت ہمیں وہ پڑھا ہوا سبق جو ہمیں ودیعت کیا گیا ہے، جو ہماری فطرت میں ڈالا گیا ہے، وہ ہمیں دوبارہ سے پڑھانے آیا ہے کہ خدا کا تقدس ہونا چاہیے، اہل بیت کا تقدس ہونا چاہیے، قرآن کا تقدس ہونا چاہیے، والدین کا احترام ہونا چاہیے، احکامات شریعت کی پابندی ہونی چاہیے، تاکہ وہ جو تمہاری گھٹی میں ڈال کے بھیجا گیا ہے تم اسی کو پڑھتے رہو اور اپنی اس روحانی طاقت کو حاصل کر کے در حقیقت خدا کے موتی بنتے رہو. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور پھر یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی چینج ہونا چاہے، تبدیل ہونا چاہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہے، یہ ماہ رمضان بہترین فرصت اور ٹائم فریم ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے غافل، ایک ہوتا ہے تغافل برتنے والا. غافل وہ ہوتا ہے جس کو واقع علم نہیں ہوتا کہ مثلا یہ پانی ہے یا یہ کوئی نجس سیال مادہ ہے، یہ غافل ہے، اس کو اس کے علم میں نہیں ہے، اس کی نالج میں نہیں ہے. ایک تغافل برتنے والا ہے، تغافل یعنی غفلت میں نہیں ہے، ظاہر یہ کر رہا ہے کہ وہ غفلت میں ہے. کچھ خواب زدہ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ خوابیدہ لوگ ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا، اہل ارباب علم و دانش موجود ہیں، اہل ادب موجود ہیں، کچھ خوابیدہ لوگ ہیں، کچھ خواب زدہ لوگ ہیں. خوابیدہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سو رہا ہے، خواب زدہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر خواب کی کیفیت کو، سونے کی کیفیت کو تاریخ، در حقیقت وہ خواب نہیں ہیں، وہ نہیں سو رہے. جو سو رہا ہے، جو خوابیدہ ہے، جو سو رہا ہے، اسے آپ اٹھائیں گے اٹھ جائے گا. لیکن جو خواب زدہ ہے، توجہ رکھے گا، جس نے اپنے اوپر مصنوعی خواب کو، نیند کو طاری کیا ہوا ہے، یہ دکھا رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں، آپ اسے ہلائیں گے، جلائیں گے، چیخیں گے، وہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے. ہماری کیفیت بھی بے نہیں یہی ہے، ہم میں سے کچھ خوابیدہ لوگ ہیں اور کچھ خواب زدہ لوگ ہیں. ماہ رمضان خوابیدہ کو بھی بیدار کرنے آیا ہے اور خواب زدہ لوگوں کو بھی ان کے فکر و خیال اور عقیدے اور عمل سے خواب غفلت کی چادر کو ہٹانے آیا ہے. یہ بہترین فرصت ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری حالت چینج نہیں ہو رہی، ہماری سوسائٹی چینج نہیں ہو رہی، ہمارا گھر اچھا نہیں ہے، ہماری اولاد اچھی نہیں ہے، اولاد کہتی ہے ہمارے والدین ہمارا خیال نہیں رکھتے، پبلک یہ کہہ رہی کہ علماء اچھا نہیں ہے، علماء یہ کہتے ہوئے مثلا نظر آ رہے ہیں کہ عوام ساتھ نہیں دے رہی، ہر کوئی ایک دوسرے سے شاکی نظر آ رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان در حقیقت عمل کو، پریکٹیکل کو، جد و جہد کو، یہ ماہ رمضان تحرک کو، بیداری کو ہمارے اندر تزریق کرنا چاہتا ہے. تزریق کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ تزریق کہتے ہیں انجیکشن لگانے کو. جس طرح ایک مادہ جو سیال ہوتا ہے، لکوڈ ہوتا ہے، اس کو ایک باریک سی سوئی کی نوک کے ذریعے سے آپ کے بدن میں داخل کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان ایک ایسی دوا لے کر آیا ہے جو ہماری خوابیدہ اور خواب زدہ حالت کو بیداری اور تحرک میں تبدیل کرنے کے لیے ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب بہت ہی سادی سی مثال میں عرض کروں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں. اگر آپ کے سامنے افطار رکھا ہے اور آپ لاکھ کہتے ہیں خداوندہ یہ افطار میرے منہ میں آ جائے، یہ شربت میرے منہ میں آ جائے، یہ غذا، یہ طعام میرے منہ میں آ جائے، کیا آ جائے گا؟ نہیں. کب؟ کہ جب آپ خود, سادی سی مثال ہے, آپ آدھے گھنٹے بیٹھے رہیے, دعا کرتے رہیے, یہ کھانا اڑ کے آپ کے دہان مبارک تک نہیں پہنچے گا, آپ کی حالت جو ہے وہ غیر ہوتی رہے گی, شربت جو ہے گرم ہوتا رہے گا. ماہ رمضان کی نمازوں کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو آپ حضرات اکثر پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہوگی, رسول اللہ کی تعلیم کردہ دعا ہے بظاہر حضرت ابو ذر کے نام, اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, اے خدا مردوں کے دلوں میں, ان کی روحوں میں خوشی داخل کر دے. اللہم اغن کل فقیر, اللہم اشب کل جائع, اللہم اکسو کل عریان, بھوکے کو کھانا, بے لباس کو لباس, پیاسے کو پانی, ٹھیک ہے, اس قسم کے الفاظ ہیں. قرض داروں کے قرضوں کا ادا, جو پریشان اس کی پریشانی کو دور کر دے. اللہم اقض عنا الدین, ہمارے قرضوں کا ادا کر دے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بے لباس کو لباس دے دے, بھوکے کو کھانا کھلا دے, یہ کام اللہ میاں کے ہیں؟ توجہ کیجیے گا, بہت سادی سی مثال ہے. جب تک میں اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے تگ و دو نہیں کروں, میں لاکھ دعا پڑھتا رہوں, معاشرے کی حالت چینج نہیں ہونے والی ہے. جس طرح آپ کی افطار سے افطار کی حالت میں ہیں, افطار کے افطار آ جا آ جا آ جا دہان تک پہنچا نہیں پہنچے گی, یہ حالت افطار آپ کی حالت سحری میں تبدیل نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اللہم ادخل علی اہل القبور سرور, اللہم اغن کل فقیر, ہر فقیر کو غنی کر دے. خدا کو غنی اگر کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا, خدا آپ کے ذریعے سے در حقیقت یہ عمل کروانا چاہ رہا ہے. لاکھ ہم دعا کرتے رہے, اللہم اشبع کل جائع, اے خدا ہر بھوکے کو سیراب کر دے, کھانا کھلا دے. جاؤ تم دیکھو تمہارے رشتہ داروں میں, تمہارے پڑوسیوں میں, تمہارے اہل محلہ, کوئی بھوکا, کوئی غریب, کوئی مسکین, کوئی یتیم, کوئی موجود ہے. عمل کی طرف, پریکٹیکل کی طرف, تحرر کی طرف, بیداری کی طرف ماہ رمضان کی جائے. پھر آخر میں کہتے ہیں اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک, بھائی حالت چینج نہیں ہو رہی ہے. ہم گورنمنٹ کو, گورنمنٹ جو ہے رعایا کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو, ہم ایک دوسرے کو سلواتے سنا رہے ہوتے ہیں, اپنی غلطی بھی دوسرے کے گلے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. امام کیا, معصوم کیا کر رہے ہیں, دعا دعا کرو اللہ سے, اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک, اے خدا ہمارے برے حال کو اپنے اچھے حال سے تبدیل کر دے. کہ کیسے ہوگا یہ چینج, کیسے آئے گا یہ سوسائٹی, کیسے تبدیل ہوگی, کیسے ہمارا اخلاق, ہمارا کردار, ہمارا بیہیویئر, ہمارا رکھ رکھاؤ, ہمارے معاملات, ہماری عبادات, ہماری رشتہ داریاں, یہ سب کیسے اصلاح پائیں گی. ایسا کہ توجہ کیجیے گا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے در حقیقت ایک نسخہ دیا ہے, اور وہ نسخہ یہ ہے کہ دعا کرو, ادعونی استجب لکم, اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم, میں جواب دوں گا. استجابت کا مطلب کیا ہے, دعا کا جواب دینا, خدا جواب دینے والا ہے, خدا نے کوئی شرط نہیں رکھی یہاں پر, مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا. رسول اللہ ماہ شعبان کے آخر میں ایک خطبہ ارشاد فرماتے, جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے, درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو, یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے, اگر چاہتے ہو کہ اپنی اور اپنی دنیا, اپنے آپ کو اور اپنی دنیا کو چینج کرو, تو اس کے لیے کچھ کلیدی نکات اور رسول اللہ ارشاد فرما کے جا رہے ہیں. قد قبل علیکم شہر اللہ, اللہ کا مہینہ تمہارے دروازے پر آیا ہے, توجہ رکھیے گا. یہ قد قبل آپ کہاں پڑھتے ہیں, آپ حدیث کے سمے پڑھتے ہیں. تھوڑی دیر نہ گزری تھی, فما کانت الا ساعتن, تھوڑی دیر نہ گزری تھی, فدخل مثلا الامام الحسن, امام تشریف لائے, قد اقبل, آگے بڑھے, دروازے سے سلام نہیں کیا والدہ گرامی, قد اقبل, آگے بڑھے, ماں کی خدمت میں پہنچے, السلام علیکی یا اماں. قد اقبل یعنی آگے بڑھ کر کسی کے سامنے مد مقابل آنے کو قد اقبل کہا جاتا ہے. اقبال بھی اسی سے ہے, استقبال بھی اسی سے, استقبال یعنی کسی کو بڑھ کر, آگے بڑھ کر, روبرو, بالمشافہ, انسان اس سے مثلا بغل گیر ہو جائے, معانقہ کرے, جی باہوں میں لے لے اس کو, اس کو کہتے ہیں قد اقبلا. رسول اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس, قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف چل کے آیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ اللہ کی برکتوں میں سے ایک برکت، رحمتوں سے میں ایک رحمت یہ ہے کہ اس کا عظیم ترین مہینہ ہمارے پاس چل گیا ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، جس میں تمہارا سونا عبادت ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، تمہارا عمل مقبول ہے۔ مقبول کسے کہتے ہیں؟ جسے قبول کر لیا جائے، جسے در حقیقت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اس ماں کی برکت سے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی ناقص عبادات کو، عزاداری کو، تلاوت قرآن کو مہنگے ترین نرخوں میں ہم سے کیا کرتا ہے؟ ہم سے لے لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اعمالکم فیہ مقبول و دعاؤکم فیہ مستجاب، اور تمہاری دعائیں اس میں مستجاب ہے۔ مستجاب یعنی خدا خود عرش پہ بیٹھا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پہ جو نقطہ میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اب رسول اللہ فرماتے ہیں فاسأل اللہ بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دو شرطیں بنیادی ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دنیا چینج نہیں ہو رہی، حالت تبدیل نہیں ہو رہی ہے، والدین بچوں کے لیے، بچے والدین کے لیے، رشتہ دار ایک دوسرے سے پریشان ہیں، نالا ہیں، نوح کونا ہیں، کہ حالت چینج نہیں ہو رہی، حالت تبدیل نہیں ہو رہی، معاشرہ بگاڑ کی طرف، فساد کی طرف، کرپشن کی طرف، اخلاقی برائیوں، گراوٹ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صاحب، دو بنیادی چیزیں ہیں دعا کے لیے، اور یہی اگر بنیادی چیزیں تمہاری نیت میں، تمہارے عمل میں آ جائیں، تمہاری سوسائٹی چینج ہو جائے گی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ سونا عبادت، سانس لینا تسبیح۔ اب ایک انسان کتنی دفعہ سانس لیتا ہے ایک منٹ میں؟ اس کو 60 سے اور 60 کو 24 گھنٹوں سے ملٹیپلائی۔ یہ نہیں کہا کہ جاگتے میں سانس لینا عبادت ہے، سوتے میں بھی سانس لینا عبادت ہے۔ جتنے سانس اس تم اول ماہ رمضان سے لے کر اور آخر ماہ رمضان تک لوگے، یہ تسبیح ہے، خدا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں تسبیح نہیں کر رہا لیکن میں سانس لے رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے تیرا سانس لینا بھی تسبیح ہے، عمل تمہارا قبول گارنٹیڈ ہے۔ یہ بات، دعائیں مستجاب ہیں، خدا خود جواب دینے والا ہے۔ اب رسول اللہ کہتے ہیں یہ تم اپنی حالت چینج کرنا چاہتے ہو، یہ بہترین موقع ہے ماہ رمضان۔ عزیزان گرامی، کہیں کوتاہی، کہیں غلطی، کہیں اشتباہ، کہیں تقصیر، کچھ بھی ہمارے دامن میں ہے، اگر چاہیں اس ماہ مبارک رمضان میں دو بنیادی شرائط کے تحت ہم اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں۔ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے ماضی کو، جو کچھ بھی غلط کیا، گناہ کیا، تقصیر کی، اشتباہ کیا، اس کو ڈیلیٹ کر کے، صاف کر کے، بالکل کلیئر اور نورانی کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ فاسأل اللہ، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ بنیادی شرط کیا ہے؟ فاسأل اللہ، بس اللہ سے سوال کرو اے عباد خدا، اے اللہ کے بندوں، بے نیات صادقہ، سچی نیتوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ وہ قلوب طاہرہ، اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ۔ بظاہر کتنی سادی سی بات کی ہے، بس رسول اللہ یہی، سچی نیتوں کے ساتھ، جی، قلوب طاہرہ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ، جی، دو چیزوں کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں اگر ہماری دعاؤں میں آ جائیں، ہماری دعائیں قبول، ہمارا عمل قبول، ہم خود اچھے، ہماری سوسائٹی اچھے۔ چونکہ ہم خود ان دو بنیادی شرطوں کو دعا سے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد لاکھ دعا کرتے ہیں، اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب جو تھوڑا بہت وقت باقی ہے اسی میں میں ان دو بنیادی نکات کا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے بے نیات صادقہ، سچی نیت کے ساتھ۔ نیت کیا ہے؟ نیت کہتے ہیں نوا سے، نوا اس ہستے یا بیج یا سیڈ یا بذر کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی سبزے کی بنیاد ہوتا ہے، کوئی بھی بیج زمین میں ڈالیں گے اس کو نوا کہا جائے گا، یعنی یہ بیج جس طرح ایک بڑے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کی چھوٹی سی نیت بھی در حقیقت ایک بہت بڑے وسیع اور آخرت تک پھیلی ہوئی کائنات میں چھا جانے والے عمل کا سبب بنتا ہے۔ نیت انسان کی ایسی ہوتی ہے۔ اب کہا کہ سچی نیت رکھو، اسی لیے کہا کہ مومن منافق نہیں ہوتا، یعنی دو پالیسیز نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے ہیں تو کچھ اور پالیسی ہے اور آپ سامنے نہیں ہیں تو کچھ اور پالیسی ہے، آپ سامنے ہیں تو کچھ اور اسٹیٹمنٹ ہے، آپ سامنے نہیں ہیں تو کچھ اور اسٹیٹمنٹ ہے، آپ سامنے تو کچھ اور رکھ رکھاؤ، آپ نہیں ہیں تو کچھ اور رکھ رکھاؤ، سامنے کوئی اور ہے تو اخلاق ایسا ہوگا، سامنے سے چلا جائے گا تو پھر پیٹ پیچھے اس کی غیبت و برائی اور بدگوئی۔ مومن منافق نہیں ہوتا، اس لیے معصوم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ کیوں کہا؟ مثلا میں نیت کروں، کیا نیت کروں؟ اے اللہ مجھے حج کی توفیق دے، میں حج کرنے جاؤں گا تو ایک عمرہ امام زمانہ کی طرف سے بجا لاؤں گا، ایک عمرہ مادر حضرت ابو الفضل العباس جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی طرف سے بجا لاؤں گا، ایک عمرہ جناب زینب کی طرف سے بجا لاؤں گا، مثلا ایک عمرہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بجا لاؤں گا۔ اب آپ نے نیت کی صحیح، ابھی آپ عمرہ پہ نہیں گئے، لیکن یہ جو نیت کر رہے ہیں آپ، یہ در حقیقت اپنی فکر کو وسعت عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر نیک کام کرنے کا ارادہ کرو، خواہ انہیں انجام نہ دے سکو، ارادہ کرو، ارادہ یعنی نیت، سچی نیت، جھوٹ نہیں، منافقت نہیں، دو سٹیٹمنٹ نہیں۔ مومن وہی ہے کہ جو ظاہر میں وہی باطن میں، نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے، کیوں؟ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اے ابو ذر نیک کام کرنے کا ارادہ کرو، خواہ تم اسے انجام نہ دے سکو، تاکہ تمہارا شمار غافلوں میں نہ لکھا جائے۔ مثلا میں بھی نیت کروں، اے خدا اگر تو نے مجھے اتنا مال و دولت دیا تو میں اتنی سعادات اور غیر سعادات یتیم مستحق بچیوں کی شادی کراؤں گا، میں لوگوں کو افطاری کراؤں گا، مثلا اے خدا تو نے اگر مجھے مال دیا تو میں 50 مثلا اسکول قائم کروں گا، 50 لوگوں کی فیس دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو آپ در حقیقت نیت کر رہے ہیں، 50 آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ 50 بچیوں کی شادی کرائیں گے؟ گھر کے حالات آپ کو پتہ ہیں، مجھے بھی پتہ ہیں کیا حالات ہیں، کیسے مسائلیں، کتنی گرانی، کتنی مہنگائی ہے، لیکن ایک مومن اپنی نیت میں اتنا وسیع نظر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے مال دیا میں 50 بچوں کی، مستحق بچوں کی شادی کراؤں گا، 50 کی فیس ہوں گا، امام بارگاہ مساجد قائم کروں گا، وغیرہ جو بھی نیت کرنا چاہیں۔ یعنی آپ عمل کے مرحلے میں اتنے صادق، اتنے سچے، اتنے کھرے، اتنے خالص، اتنے بے کھوٹ، اتنے غیر منافق ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا تو سچا مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی نیت پہ عمل کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نیت مومن اس کے عمل سے افضل، نیت بنیاد ہے۔ مومن دو سٹیٹمنٹ نہیں رکھتا، جھوٹ نیت نہیں ہوگی، کھوٹ نہیں ہوگا، ملاوٹ نہیں ہوگی، خالص ہوگی مومن کی نیت۔ یہی وجہ ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم بدگوئی چھوڑ دیں گے روزے کی حالت میں، لیکن جب روزے کے بعد بدگوئی کا موقع آتا ہے تو پھر بدگوئی بھی کر دیتے ہیں، بدکلامی بھی ہو جاتی ہے، فوش کلمات بھی زبان سے نکل آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کہتے ضرور ہیں کہ آنکھوں کو حرام سے بچائیں گے، لیکن ہاں آنکھیں پھر بھی بہک جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ اخلاق کیوں تبدیل نہیں، معاشرہ کیوں تبدیل نہیں؟ اس لیے کہ ہم خود نہیں چاہ رہے۔ بنیت صادقہ، سچی نیت اگر آ جائے مومن کے لیے، اور پھر ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں، یعنی میری آپ سے خواہش ہے واقعا آپ جس عادت کو، ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، آپ جس عادت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا جس بری عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان بچے اکثر ایس ایم ایس کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، مولانا ہم چاہتے ہیں ہم خوش اخلاق ہو جائیں، نماز میں دل لگے، والدین سے اچھے پیش آئیں، حرام کام نہ کریں۔ میں نے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، ہر نماز کے بعد یا کم سے کم فجر کی نماز کے بعد یا نماز شب کا موقع ملتا ہے, سچی نیت سے اپنے آپ کو 5 منٹ کے لیے تنہائی میں چلے جاؤ اور اللہ سے دعا کرو, اے خدا میری بد اخلاقی کو دور کر دے, اے اللہ مجھے اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما. یہ جو آپ بار بار دعا کر رہے ہیں یہ نفسیاتی لحاظ سے بار بار آپ کے ذہن, قلب, آئیڈیالوجی اور فکر پر اثر انداز ہو رہی ہے. نفس جو آج کل کی جدید نفسیات ہے اس میں جو مائنڈ سائنس کے تحت لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے وہ تلقین کے ذریعے سے ہوتا ہے, بار بار باور کرایا جاتا ہے, یقین کرایا جاتا ہے. مثلا جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں, میں ایسے سینٹرز میں گیا ہوں, ایسے لوگوں سے ملا ہوں, ان کا علاج بھی کیا ہے میں نے الحمدللہ, کہ جو نشے کے عادی تھے ان سے کیا کہا جاتا ہے, آج یہ نہیں کہا کہ نشہ چھوڑ دو, وہ نہیں چھوڑ سکتا, اس کا بدن عادی ہے, اس کا مزاج عادی ہے, اسے کیا کہا جاتا ہے, نشے ہی سے کہا جاتا ہے صرف آج کے لیے اپنا نشہ چھوڑ دو, آج کے لیے چلو ٹھیک. اب وہ ایک دن کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے اپنے نشے کو چھوڑنے کے لیے اپنے ذہن میں ایک امیج, ایک آئیڈیالوجی, ایک نظریہ بناتا ہے میں آج کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں, اور بار بار اس کی تلقین کرتا ہے. یہ تلقین, یہ باور, یہ یقین کرانا, یہ یاد دہانی, یہ تذکر اس نشئی کے ذہن میں اس کے اپنے بنائے ہوئے نظریات کو توڑنے کے لیے بہترین کلید اور بہترین بنیاد ثابت ہوتی ہے. آج کل کی جدید دنیا میں جو آپ اگر مونٹیسری لیول پہ بھی جائیں گے تو آپ کو یہی چیز بچوں میں در حقیقت القا ہوتی ہوئی نظر آئے گی, کہ بچوں کو یہ باور کرایا جائے, یقین کرایا جائے کہ وہ اچھے ہیں, بیٹر ہیں, گڈ ہیں اور اس سے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے. مثلا میں میرے ایک عزیز کی بچی سعودیہ سے آئی ہوئی ہے, میں اپنا تجربہ بتاؤں آپ کو, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, اور چونکہ میں مختلف جگہ کلاسز لیتا ہوں مائنڈ سائنس کے حوالے سے اور بیہیویئر کے حوالے سے, تو یہ سب میرے تجربے میں ہیں. اس کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے, وہ چڑھ جاتی ہے, بچی بالغ ہو گئی ہے, حجاب کرتی ہے الحمدللہ, لیکن نماز میں تھوڑا سا پس و پیش سے کام لیتی ہے, پڑھ لی نہیں پڑھی, بعض اوقات ہوتا ہے کہ کہہ دیتی نماز پڑھ لی لیکن نماز نہیں پڑھی ہوتی, تو گھر والوں نے اس کو اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا نہیں, دیکھیے ممکن ہے ایک بچہ ایک وقت نماز قضا کر دے, بچہ بالغ ہو گیا ہے. اب یہ مسائل ہمارے گھروں میں ہیں, آپ کہہ رہے تھے بیٹا نماز پڑھو, جی پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں, اور بعض اوقات وہ اندر جاتا ہے اور ایسی پانی ڈال کے کہتا وضو کر لی اور نماز پڑھ لی, بچے نے نماز قضا کر دی, آپ کو ہی معلوم ہے لیکن آپ منہ پہ نہیں کہہ رہے. آیا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے نماز سے چڑ دلا دی جائے, پڑھو نماز ہم کہہ رہے ہیں, ہمارے سامنے پڑھو, وہ مجبور میں, اجبار میں, اکراہ میں آ کے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے گا, لیکن کیا نماز کا چور ہو جائے گا, کاہل ہو جائے گا, نماز کو چھوڑنے اور توڑنے والا بن جائے گا. اگر مثلا ایک بچے نے خدا نخواستہ نماز قضا کر دی, ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ کے لیے بے نمازی نہ ہو, ایسے بیہیویئر نہ کرے بچہ بے نمازی ہو جائے ہمیشہ کے لیے. جن کے گھروں میں بچے پرورش پا رہے ہیں, گروتھ کر رہے ہیں, ان کے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر ہمیشہ کے لیے ادب احترام کرنے والا بنانا ہے تو پھر اس طریقے تربیت کریں آہستہ آہستہ. اب اس بچے کو میں نے ہینڈل کیا, اس سے دوستی کی, اس کی لینگویج میں بات کی, اور پھر آہستہ آہستہ کیا, اب بچے ہیں. مثلا ایک اور چیز, اب وہ بچی آرام آرام سے عادی ہو گئی, موبائل کی ایک بلا ہے, آپ لاکھ کوشش کریں بچوں سے موبائل نہیں چھوڑتے, لازم و ملزوم ہے, اور خود ماہ رمضان میں تو ماشاءاللہ وہ گیم اور یوٹیوب پہ اتنی ساری آپ کو چیزیں مل جائیں گی ان کے جی مطلب کی, کہ وہ دن بھر روزہ اسی میں گزار دیتے ہیں. اب بچوں سے موبائل چھوڑانا ہے, آئے آپ اس میں منافقت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یا موبائل چھڑانا چاہ رہے ہیں؟ اگر منافقت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں 2 تھپڑ رسید کیجئے, آنکھوں سے گھور کے دیکھیے, 1-2 دفعہ مرمت کر دیجئے, بچہ باادب ہو جائے گا, یہ باادب آپ کے سامنے ہوگا, اور جب آپ نہیں ہوں گے تو موبائل ہوگا, جب آپ ہوں گے تو کتاب کے اندر موبائل ہوگا. یہ بچہ ہمیشہ کے لیے متنفر ہو جائے گا آپ سے، آپ کی روش سے، آپ کے دین سے، آپ کے عقیدے سے۔ مناسب طریقہ کیا ہے؟ کہیں کہ بیٹا کھیلنا ہے، ایک ٹائم باندھ لیجئے۔ کہنے کا مقصد یہ عزیزان گرامی، میں اطالۂ کلام نہیں کروں، یہ مشکل ہمیں اپنے سوسائٹی میں، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ القا، باور، یقین، تذکر، یاد دہانی۔ یعنی یاد دہانی کے ذریعے سے بہت سارے چیزیں بچوں میں، پازیٹیو صفات، اچھی صفات بچوں میں ایجاد کی جا سکتی ہیں، اور وہ بغیر کسی کوشش اور محنت کو اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ دعا در حقیقت وہ تلقین اور وہ یاد دہانی ہے کہ جو میں اور آپ اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ اب آپ یقین کیجئے، ایک جو مائنڈ سائنس کے تحت طریقہ علاج ہے وہ یہ ہے کہ انسان پازیٹیو نظریات سے اپنے آپ کو چینج کرے۔ مثلا میں بیمار ہوں، تو مائنڈ سائنس یہ کہتی ہے کہ تم یہ کہو کہ اللہ کی مدد سے میں روز بروز سالم تر ہوتا جا رہا ہوں۔ ایک جملہ اور ایک وقت، رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے، اللہ کی مدد سے میں سالم سے سالم تر، یا صحیح سے صحیح تر، یا صحت مند سے صحت مند تر ہوتا جا رہا ہوں۔ بار بار اس جملے کی ریپیٹیشن، تکرار اس بات کا سبب بنے گی کہ یہ جملہ آپ کے لاشعور میں جائے گا، آپ کے لاشعور میں موجود آپ کی بنائی ہوئی فکری بنیادوں کو منہدم کرے گا، اور آپ کو آہستہ آہستہ آمادہ کرے گا کہ آپ صحت کی طرف سوچنا، سمجھنا، قدم اٹھانا اور فکر کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ آج کی دنیا میں ہو رہا ہے، اور یہ میں نے اپنی کلاسز میں پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے سے مختلف ہے راہ حل بتائے، اور الحمدللہ بچے کامیاب ہوئے، نوجوان اور مختلف قسم کے افراد، خواتین بڑی ایج کے، وہ سب کامیاب ہوئے۔ دعا تلقین ہے۔ اب میں دعا کر رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، اے خدا دنیا میں اچھائیاں دے، آخرت میں بھی اچھائیاں دے، اور عذاب جہنم سے بچا لے۔ خوب، میں زبان سے کہہ رہا ہوں لیکن دل میں کیا ہے؟ ڈرامہ دیکھوں گا، بے پردہ رہوں گا، جی نامحرم سے بات کروں گا، والدین سے بدتمیزی ہوگی، بے ادبی ہوگی، والدین پہ چیخوں گا، یہ دنیا کی اچھائیاں کیسے حاصل کر سکوں گا جب میں منافق ہوں نیت کے مرحلے میں؟ میں دو روح ہوں، میں دو چہرے ہیں، میں خود اپنے آپ کو یقین اور تلقین نہیں کر پا رہا، تو میری دعا کیسے اللہ قبول؟ جب میں خود اپنی دعا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اسی لیے معصوم نے فرمایا دعا کے شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ پکے اور سچے دل سے دعا کی جائے، کہ یہ خدا، یعنی جب آپ کو یقین ہوگا جب خدا قبول کرے گا۔ جب مجھے خود ہی نہیں یقین، جب مجھے خود ہی اس چیز کا باور نہیں ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، میں اپنے مردوں کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کرنے سے کترا رہا ہوں، تو خدا کیسے بھیج دے گا؟ اللہم اشبہ کل جائیں، بھوکوں کو کھانا کھلا دے، جب مجھے خود نہیں ہے کہ میں خود کسی غریب کو کھانا کھلاؤں تو خدا کیسے قبول کرے گا؟ اے خدا مجھے اچھا بنا دے، جب میں برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو خدا کیسے قبول کر لے گا؟ یاد رکھے گا، خدا اسی دعا کو قبول کرتا ہے جس کا یقین خود اس بندے کو ہو کہ وہ کیا دعا کر رہا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ یہی وجہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لاکھ دعائیں پڑھ، دعائیں توسل آپ پڑھ لیجئے، ازبر یاد کر لیجئے، 50 لاکھ مرتبہ آپ اس کو حفظ کر لیجئے، لیکن جب تک خود عمل اور تحرک و بیداری اور ایکشن نہ ہو، خود آپ کو یقین ہو کہ آپ دعا کیا کر رہے ہیں تو خدا کیسے قبول کرے گا؟ غافل دل سے دعا کبھی قبول نہیں ہوتا۔ بنیت صادقہ وہ قلوب طاہرہ، دوسرا جو رکن رسول اللہ نے بیان کیا، سچا دل، کھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں، منافقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے نوجوانوں سے کہا 5 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے جائیے اور سچے دل سے دعا کریں، اپنی ایک ایک برائی کو یاد کریں، اے خدا میں جھوٹ بولتا ہوں مجھے معاف کر دے، اے خدا میں نامحرم کو دیکھتا ہوں مجھے معاف کر دے، اے خدا میں اپنے والدین پہ چیختا ہوں مجھے معاف کر دے، اے خدا مثلا میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، اے خدا مجھے معاف۔ اپنے ایک ایک گناہ کو اپنی زبان سے دہرائیں تاکہ آپ کے کان سنیں، ایسی جگہ کہ جہاں کوئی آپ کی برائیاں آپ کے گناہ سے آشنا نہ ہو اور کوئی اس کو سن نہ رہا ہو. اس لیے کہ اپنے گناہ دوسروں کو بتانا بھی جائز نہیں ہے. خود آپ کے کان سنیں. یہ جو آپ ایکسکیوز کر رہے ہیں, معذرت خواہی کر رہے ہیں اللہ سے, یہ آہستہ آہستہ معذرت خواہی کا ایسا, یہ جو نماز شب میں کہا جاتا ہے 70 مرتبہ استغفار پڑھو, کیا مطلب ہے؟ دن بھر تم نے نامحرم کو دیکھا, گانا سنا, والدین سے بدتمیزی کی, جھوٹ بولا, کرپشن کی, فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا, ساس بہو کا جھگڑا, بھابھی نند کا جھگڑا, بھائی بھائی کا جھگڑا, والدین کا جھگڑا, نہ جانے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے دن بھر کے. رات کی تاریکی میں آؤ, سچے دل سے کہو الہی العفو, خدا معاف کر دے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. رات کی تنہائی میں کیا کرو؟ سچے دل سے 70 مرتبہ کہو خدا معاف کر دے, خدا معاف کر دے, خدا معاف کر دے. یہ جو تم بار بار کہو گے نا, اے خدا معاف کر دے معاف کر دے, یہ تمہارے لاشعور میں جائے گا. اور لاشعور میں جانے کے بعد تم سے کہے گا, دیکھو جو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو وہ سب کچھ ثواب نہیں ہوتا, گناہ بھی ہوتا ہے. بی کیئرفل, متوجہ رہو, ہوشیار رہو. دیکھو جو تم کان سے سنتے رہتے ہو اور پھر رات میں جا کے خدا سے کہتے ہو خدا معاف کر دے, گانا سنا, غیبت سنی, برا سنا, گالی سنی, تو کم سے کم یہ احساس ہو کہ میں نے برا کیا. اس استغفار کا فلسفہ ہی یہی ہے عزیزان گرامی, کہ یقین ہو جائے کہ ہم برا کر رہے ہیں, ہم برا دیکھ رہے ہیں, ہم برا سوچ رہے ہیں, ہم برا عمل کر رہے ہیں. ماہ رمضان کے علاوہ ہم کر رہے ہو تو ہمیں احساس نہیں ہوتا. ماہ رمضان یہ بتانے آیا ہے کہ سوچو, دیکھو, باور کرو, یقین کرو کہ تم برا کر رہے ہو. اور جب تم سوچو کہ تم برا کر رہے ہو تو پشیمانی ہوگی, ندامت ہوگی, اور تم اپنی توبہ کے لیے آمادہ ہوگے. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو اللہ کی محبت کے ساتھ ضروری ہے, وہ ہے محبت محمد و آل محمد. اور محمد آل محمد میں بھی ان کے مصائب سے محبت, ان کے مصائب کو سن کے گریہ کرنے سے محبت, یہ وہ سرمایہ ہے مومن کا, جس کو علماء اخلاق نے خاص طور پہ کہا ہے کہ کوشش کرو ماہ رمضان کے ہر روزے میں ایک دن مصیبت اہل بیت کو یاد کر کے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. کیوں؟ روزے کی حالت میں مصائب اہل بیت کو یاد کر کے گریہ کرنا اور اپنی بے کسی, اپنی لاچارگی اور اپنی تباہی و بربادی اور گناہوں پہ رونا, یہ تمہیں کندن بنا دے گا. روزے کی حالت اور اہل بیت سے محبت عزیزان گرامی. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. دو بنیادی شرطیں رسول اللہ نے بتائی ہیں, ایک سچی نیت اور ایک پاکیزہ قلوب. اگر یہ ہمارے عمل میں آ جائیں, ہماری دعائیں قبول ہونے لگیں. دعا کب قبول ہوگی؟ جب مجھے یقین ہوگا میں کیا مانگ رہا ہوں. اب ہم دعا کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ مولانا کر رہے ہیں, اللہم ادخل علی اہل القبور السرور الی یمین, اللہم اغن کل فقیر الی یمین, اللہم اشف کل جاع الی یمین. الی یمین کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کیا کہہ رہے ہیں مولانا عربی میں؟ کوئی موبائل میں کسی کو افطاری کی فکر پڑی ہے, یہ دعا ہو رہی ہوتی ہے ہماری. دل سے دعا, توجہ سے دعا. اسی لیے کہا کہ اگر ایک آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے تو خدا اس کے وسیلے سے کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے. خدا کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایک ہی دعا قبول کرو, بقیہ کو چھوڑ دو. کہتا ہے ایک مومن کی وجہ سے سارے مومنوں کی دعا. دیکھیں یہ ہے اجتماع, یہ ہے مل جل کر زندگی بسر کرنے کا نتیجہ. درود بھیجے محمد والے محمد. تو اگر چینج کرنا چاہیں, اللہم غیر سوالنا بحسانے, اے خدا ہمارا برا برا حال کیا سوچیں؟ برا آنکھیں برا حال ہیں, کانوں کا برا حال ہے, زبان کا برا حال ہے, ہاتھ و پیر کا برا حال ہے, گھر کا برا حال ہے, جو جو رشتہ اور رابطہ ہمارے اس دنیا سے ہے اس میں ہمارا برا حال ہے. نہ ہم اللہ کے اچھے بندے, نہ محمد علیہ محمد کے اچھے پیروکار, نہ ان سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے, نہ اپنے والدین کے لیے, نہ اپنی قوم کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے ہم مفید نہیں ہیں. ہمیں اس چیز کا یقین کرنا ہوگا. آپ مریض کو لاکھ دوائیں کھلاتے رہیں جب تک کہ وہ خود اپنی صحت کا دل سے در متقاضی نہ ہو. دواؤں سے صرف صحت نہیں ہوتی عزیزان گرامی, دوائیں ایک حصہ ہیں صحت کا, دوسرا حصہ مریض کے لیے, اسی لیے کہا گیا ہے مریض کی عیادت کے لیے جاؤ, مختصر وقت کے لیے جاؤ, اسے تلقین کرو تم اچھے ہو, مر بھی رہا ہے اگر اسے امید دلاؤ, اسے اس کی ہمت بندھاؤ, تم اچھے ہو, بہتر ہو جاؤ گے, بہت اچھا ہے, اس سے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن الفاظ ہمارے کیا ہوں گے, امید باندھیں گے. ماہ رمضان در حقیقت ہمارے مردہ دلوں کو حیات عطا کرنے آیا ہے کہ یقین کرے کہ ہم برے ہیں, ہم گناہگار ہیں, اور خدا نے عجیب در حقیقت حکمتیں اللہ کی شب قدر کو شب ولایت کے ساتھ قرار دیا ہے. شب 19, شب ضربت, شب 21 شب شہادت, اور شب 23 بنابر روایت مشہور نزول قرآن. نزول قرآن تو تینوں شبوں میں کسی میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن بنابر قول ارجح وہ کیا ہے, 23 شب, اور 23 شب میں بھی تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ نازل ہوتے ہیں, روح نازل ہوتی ہے, امین نازل ہوتے ہیں, من کل امر سلام, ہر چیز کے لیے سلامتی, کس پہ نازل ہوتے ہیں, ولایت پر, امام زمانہ علیہ السلام پر. ہماری ہر شب قدر جو ہے وہ اپنے امام معصوم یعنی ولایت کے ساتھ ہے. یہ خدا کا شکر ادا کرے گا, اس نے ہمیں در اہل بیت سے آشنا کیا, ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالا, ہماری آنکھوں میں یہ صلاحیت دی کہ در حقیقت ہم اہل بیت کا ذکر سنیں تو ہم گریہ کریں. عزیزین گرامی, آپ کی زحمت کا تمام کروں, ماہ رمضان تبدیلی کا, تحرک کا, بیداری کا مہینہ. کوئی غلطی, کوئی اشتباہ, کوئی کوتاہی, یقیناً اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے, اور آخر میں بھی ہو گئی ہے کہ دو چار الفاظ آپ کو کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے, ارے یہ مجلس کہتی درس تھا, مولانا درس دے گئے, مجلس تھوڑی, مجلس اور درس میں فرق کیا ہے مجھے بتائیے. عزیزانی گرامی, حسین بھی اور حسین کی مجلس بھی, حسین کا ماتم بھی, حسین کا ذکر بھی تبدیلی کے لیے تھا, اصلاح کے لیے تھا. میں لاکھ امام حسین کا نام لوں, اہل بیت کا نام لوں, اور بدکاریاں کرتا رہوں, گناہ کرتا رہوں, کیا فائدہ ہے ایسے امام حسین کا نام لینے سے؟ اپنے آپ کو تبدیل کریں. آپ یقین کیجئے یہ جو باقی ماندہ دن رہ گئے اس میں تبدیل ہونے کی کوشش کیجئے, کہ اپنی کسی نہ کسی ایک عادت کو چھوڑنے کے لیے کوشش کریں. کل 14 روزہ ہے, کل ایک بری عادت چھوڑوں گا, کل پرسوں 15 روزہ ہے, 16 روزہ ہے, 17, ایک بری عادت کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارا معاشرہ تبدیل ہو سکے, تاکہ ہم اس امام کا انتظار کرنے والوں میں شامل ہو سکیں کہ جو ہمارا امام, جو آ کے اصلاح کرے گا, جو دین کی, دنیا کی, عمل کی اصلاح کرے گا. درود بھیجیے محمد وال محمد. ایک مومن اور کچھ مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی جا رہی ہے. میں ماہ مبارک رمضان میں روزی کی حالت میں مسائے پڑھنے میں خصوصاً اہل بیت کے بہت احتیاط کرتا ہوں, کیونکہ روزے کو باطل کرنے والوں میں سے, کاموں میں سے ایک کام کیا ہے, انبیاء, معصومین اور آئمہ اہل بیت کی نسبت جھوٹ بات کی, جھوٹ بات کی نسبت دینا. یعنی آپ نے کہا کہ امام جعفر صادق نے یہ فرمایا اور امام نے نہ فرمایا ہو, صحیح, یہ جو جھوٹ کی نسبت, یہ روزہ باطل کر دیتا ہے. توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا, ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسا شعر, کوئی ایسی بات جو امام نے نہ کی ہو سے منسوب کر دی جائے. اس لیے میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں, لہذا مسائل بھی مختصر پڑھوں گا. یقیناً گھر والوں کے لیے, اب مجھے نہیں پتا کہ برسی کی مجلس ہے یا ظاہر نثار ثواب کی مجلس ہے, بہرحال آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں. ابھی افطار کا وقت ہونے والا ہے, فاتحہ ہوگی, پانی رکھا جائے گا, شربت رکھا جاتا ہے, نظر الگ ہوتی ہے, فاتحہ الگ ہوتی ہے, مرحوم کی نام لیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ تناول کیا جاتا ہے. آپ اپنے مرحومین کو اس طرح یاد کرتے ہیں نا, فاتحہ دلاتے ہیں, پانی رکھتے ہیں, اچھے سے اچھی غذا کا انتظام کرتے ہیں تاکہ اس غذا کو کسی مستحق تک پہنچائیں اور اس کا ایصال ثواب جو ہے آپ کے مرحومین کو ہو سکے. یا آپ نظر دیتے ہیں مرحوم کی طرف سے, ایصال کرتے ہیں, بھیجتے ہیں اس کا ثواب اہل بیت علیہم السلام کو, یہ ہے نظر کا فلسفہ. لیکن ذرا توجہ کیجئے کربلا میں, جب اہل خانہ عصر عاشور کو جمع ہونا شروع ہوئے اور جب سکینہ کو چاہا کہ جناب زینب نے اپنے دامن میں بٹھائیں اور تسلی دیں اور فاتح خانی کی جائے اور تسلی دی جائے, تو اس وقت جناب سکینہ کا کیا عالم ہوگا. عزیزین گرامی, 10-10 سال کے بعد بھی جب ہم مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے, کلیجے پھٹ جاتے ہیں, آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ مرحوم سے بڑی وابستگی تھی. لیکن ذرا سکینہ سے پوچھئے کہ جب اپنے بابا کے لاشے پہ آئی ہوگی تو کیا عالم ہوا ہوگا. ہاں عزیزین گرامی, امام علی نے جناب زہرا کی جسد مبارک سے حسن و حسین کو جدا کیا تھا, بچوں کو ہٹایا تھا, اور عاطف نے یہی کہا تھا نا, علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت برپا ہو جائے. مولا نے پیار و محبت سے بچوں کو جدا کیا ہوگا. بچے تڑپ رہے تھے ماں کے جسد سے لپٹے ہوئے. بچوں کو جدا کرنا بڑا سخت ہوتا ہے. عزیزین گرامی, یہ مدینہ ہے, یہاں سر پہ چھت موجود ہے, سر پہ چادر موجود ہے. ذرا کربلا لے جاؤں تمہیں, جہاں ایک بچی ایک باپ کے جنازے پہ آئی ہے. باپ کے جنازے کا عالم کیا ہے؟ ارے سر در حقیقت بدن پر نہیں ہے, بدن پامال شدہ ہے, تیری تیر لگے ہوئے ہیں, کٹا ہوا ہے, پامال شدہ ہے. بچی آئی ہے اور بچی بابا کے جسد مبارک سے لپٹ کر بیر کر رہی ہے. اسی اثنا میں ظالم آگے بڑھے, بچی کو جدا کرنا چاہتے ہیں. علی مرتضیٰ کوفے سے مدینے سے دیکھنا, بچوں کو ماں کے جنازے سے جدا کرنے کا انداز کیا تھا, اور سکینہ کو باپ کے سربریدہ لاشے سے جدا کرنے کا انتظام کیا ہے. ارے تازیانے مار کر, تماشے مار کر, جھڑکیاں دے کر در حقیقت سکینہ کو جدا کیا جا رہا ہے. اور عزیزانی کے رحمی, جب شام غریب آ گئی, بچوں کو جمع کر لیا, تو نہ جانے زینب نے کیسے فاتحہ کی ہوگی. ارے فاتحہ کے لیے پانی کا انتظام ہوتا ہے, شربت کا انتظام ہوتا ہے. ایک روایت کے بقول, جب زوجہ حر پانی لے کر آئی تو جناب زینب نے سکینہ کو بلایا اور کہا, سکینہ بیٹا آ جاؤ, تمہیں پانی پیش کرتے ہیں. کہا, پھوپھی اماں مجھے پانی کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ تم بچوں میں سب سے زیادہ چھوٹی ہو. سکینہ نے کہا, اچھا. ایک دفعہ کوزہ تھاما اور مقتل کی طرف بڑھنے لگی. جناب زینب نے پوچھا, سکینہ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا, پھوپھی اماں آپ ہی نے تو عرض کیا ہے, جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پانی پیش کیا جاتا ہے. آپ کی نظر میں میں چھوٹی ہوں, لیکن میرا بھائی علی اصغر, ارے مجھ سے زیادہ چھوٹا, مجھ سے زیادہ پیاسا ہے.